الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. اللہ جل شانہ ہر دور میں اپنے مخلصین مقبولان بارگاہ الہی حضرات کو، اور خصوصاً وہ لوگ جو امت کی اصلاح کا درد رکھتے ہیں، ان کو دین کے آسان آسان نسخے عطا فرماتے ہیں. ایسے باتیں ان کو القا فرماتے ہیں کہ جو امت کے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو. دین کا تو جو پورا علم ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص کے لیے اتنا وقت نکالنا اور اس کو پورا پڑھنا، سمجھنا، اس میں اپنی زندگی صرف کرنا آسان نہیں ہے. اسی لیے صحبت اہل اللہ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ بھائی وہاں آپ کو عطر مل جائے گا، وہاں خلاصہ مل جائے گا، وہاں پہ وہ تراکیب مل جائیں گی کہ جس سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہونے میں سہولت ہو جائے گی. یعنی جو ضروری چیزیں، فرائض، واجبات، سنن، موقیدہ اور مزید آگے بڑھیے تو مستحبات، اور حرام حلال، جائز ناجائز، اس کا پتہ چل جاتا ہے بیٹھتے بیٹھتے، سنتے سنتے سمجھ آنے لگتی ہے، اور سمجھ آنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اکابر کی برکت سے عمل میں بھی آنے لگتی. اس لیے حضرات نے فرمایا کہ بھائی اہل اللہ حضرات اور ان کے خادمین کی صحبت میں آ جاؤ تو ضرور علم بھی مل جائے گا، اور انشاءاللہ ان کی توجہات اور برکات سے عمل کی طاقت بھی مل جائے گی. اور جو تراکیب اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں امت کی اصلاح کے لیے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے پھر. تو آپ غور کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں 14 صدی بیت گئی تقریباً، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے مبعوث فرمائے اور ان کو وہ علوم عطا فرمائے کہ دنیا چاہے بقول کے چاند پہ پہنچ جائے، وہ اپنے چاند تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ تک پہنچ جاتے ہیں. اب دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، اکھاڑ پچھاڑ چلتی رہے، ایران کی قرآن کی ادھر کی ادھر، لیکن یہ حضرات اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اور لوگ تو تاثر لے لیتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، یہ حکومت آ گئی، وہ چلی گئی، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، فلاں دھماکہ، اور ان کے سارے معاملات درم برم ہو جاتے ہیں. کوئی مالی اعتبار سے دیوالیہ ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ، لیکن یہ اہل اللہ کی شان ہے کہ آپ ہر دور میں آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اسی رنگ پہ چل رہے ہیں، اسی رنگ پہ چل رہے ہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ سکھا رہے ہیں، اور ان کے پاس جب لوگ پہنچتے ہیں تو بقول کے باہر تو آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوتی ہے. اس آگ کے اثرات وہاں پہ نہیں پائے جاتے. وہاں سے جب نکلتے تو پھر کہتے ہیں کہ ارے وہاں تو عجیب ہی کیفیت تھی، جیسے ہم اس دنیا میں تھے ہی نہیں، ہم تو کہیں اور پہنچے ہوئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص رحمت ہوتی ہے، خاص عنایت ہوتی ہے جو ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور ان کے وسیلے سے جو ان کے پاس آ جاتے ہیں ان کے پاس بھی نازل ہوتی ہے، ان کو بھی ملتی ہے. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ لوگ بزرگوں کے پاس دفن ہونے کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک پنکھا جھل رہے تھے نیک صاحب، تو نے فرمایا یہ پنکھا کس کو جھل رہا ہے؟ یہ آپ کو جھل رہا ہے، ہوا کتنوں کو مل رہی ہے؟ ایسے وہ بدجستہ جواب دیتے تھے. حضرت کو اللہ نے ایسے علوم عطا فرمائے تھے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا تھا حجت الاسلام، اسلام کی حجت. اس بات سمجھ میں آ گئی. تو اسی کو دیکھ کر کے بعضوں نے کہا کہ اس در کا محروم بھی محروم نہیں ہے، اس در کا محروم بھی محروم نہیں ہے، مطلب اس در کا کوئی محروم ہے ہی نہیں. اگر کوئی اخلاص کے ساتھ کچھ پانے کی نیت سے، اپنی اصلاح کی نیت سے کہیں جاتا ہے، صحیح جگہ پر جاتا ہے، تو اسے ضرور بھی ضرور ملے گا. نیت صحیح ہونی چاہیے، محرومی کا سوال ہی نہیں. دیر سویر ہو سکتی، کوئی کہے کہ صاحب ہم تو جاتے ہیں لیکن ہم تو وہی گناہوں میں لطپت ہیں، یا وہی ہمارا معاملہ چل رہا ہے، دماغ میں الٹے پلٹے خیالات آتے رہتے ہیں، اور کوئی ہماری کل سیدھی نہیں ہوتی، تھوڑا سا چلتے پھر پلٹ جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا بھائی. تو فرمایا کہ اس در کا محروم بھی محروم نہیں ہے، یہ بھی محروم ہی نہیں ہے. اور اسی طرح کوشش کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ دن بھی دکھائیں گے کہ جب غفلت کم ہو جائے گی، یاد بڑھ جائے گی. ابھی تو غفلت زیادہ تھی، یاد کم تھی، تو کیا ہو جائے گا پھر؟ کہ غفلت کم ہوگی، یاد بڑھے گی، اور گاہے گاہے کیا ہوگا پھر؟ معدوم ہو جائے گی، نہ ہونے کے بعد ہو جائے گی. جب صحیح ڈھب پہ آ جاتا ہے آدمی، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگتا ہے، تو یہ اللہ کی یاد بس گئی اس کو، یہ اللہ کی یاد میں ڈوب گیا. اب زبان اگر نہیں بھی چل رہی ہے، لیکن ہر چیز کو اگر دیکھ کے کر رہا ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، جائز ناجائز کی پہچان ہے، تو یہ اللہ کی یاد میں ہی ہے. اس کا کمانا، اس کا گفتگو کرنا، اس کا لوگوں سے ملنا، یہاں تک کہ سیر و تفریح کرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نیت کچھ اور ہے، اور جو ہے گناہ سے بچ رہا ہے نا. حلال حرام نے جیسا عرض کیا، حرام کی آمیزش نہیں ہے، تو اب یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ذکر اللہ ہے، اس پر جو ہے غالب ہو گیا، کیفیت غالب ہو گئی، بشرطیکہ لگا رہے، شیطان کے بہکاوے میں آگے چھوڑ نہ دے. یا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بھائی، ہم تو وہیں کے وہیں وہیں کے وہیں نہیں ہیں. بچے کو اگر کوئی روزانہ ناپنا شروع کر دے، انچ ٹیپ لے اور روز ناپے، تو ویسے کہ ویسے ہی کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، ایک مہینے میں تھک کے بیٹھ جائے گا، یار یہ تو بڑھتا نہیں بھائی. لیکن باہر سے ایک آدمی آتا ہے، وہ دو مہینے بعد تین مہینے بعد، ارے ماشاء اللہ کو بچہ بڑا ہو گیا، چھ مہینے بعد، سال بھر بعد، اور خود اگر کہیں کھڑا کر کے اس کو ناپ لے مثلاً، اب چھ مہینے بعد ناپے تو فرق پڑ جائے گا، ہے نا؟ تو فرق تو پڑتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ فرق نہ پڑے؟ کم سے کم کم سے کم اسے اپنے کیے پر پشیمانی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے کہ وہی غلط کر رہے ہیں. یہ فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ پہلے یہ فرق نہیں تھا، अब ये आ रहा है क्या, मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही तो बुनियाद है। ये ख्याल का आ जाना गोया के ये कहना चाहिए, ये हयात का पैदा हो जाना। ये ख्याल क्या है, ये हयात का पैदा हो जाना है। मुर्दा था, बेजमीर था, उसमें जमीर आ गया तो भाई हयात आ गई ना। और यही हयात जो है, अब इस हयात की के किस्में हैं, दर्जा आखिरी दर्जे से लेके ऊपर तक। अब ये हयात कौन से हयात है कि बिस्तर पर लेटा हुआ है, हाथ पर नहीं हिला पा रहा, साकित लेटा हुआ है, थोड़ी देर में कुछ खाया पिया, खिलाया पिलाया गया तो हाथ पर हिलने लग गए, फिर और कुछ सूप वूप पी लिए, अंडे उंडे खा लिए, उठ के बैठ गया, अब रोटी शोटी खाई, बोटी खाई, चलने लग गया। अब ये हयात किस किस्म है, तो भाई नहीं, ये जाग का पैदा हो जाना, जमीर का जिंदा हो जाना कि मैं गलत हूं। अब ये कितने कितने अरसे में दूसरा कदम उठाता है, वो इसकी अपनी हिम्मत के ऊपर है कि जमीर के अंदर जाग तो पैदा हो गई उस सोबत की बरकत से, वहां आने जाने की बरकत से। अब ये अपनी हिम्मत को कितना बुरवेकार लाते हुए दूसरा कदम कितनी जल्दी उठाता है, वो इसकी अपनी इस्तेदाद और उसकी अपनी हिम्मत। बकौल गालिबन ख्वाजा मोहिंदी चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह का मकूला है ये, गालिबन गलती नहीं कर रहा हूं मैं तो, कि भाई जाल बिछाया हुआ है, कब्बे तो बतेरा फंसते हैं, इंतजार में है कि कभी कोई बाज भी फंस जाए। ये वही इस्तेदाद है क्या के जो है इस्तेदाद वाले फंस जाए, इस्तेदाद वाले, अपनी अपनी इस्तेदाद है भाई। देखो ना, अगर तुम्हारे फारूक अल्लाह ताला आनो ईमान लाने वाले 17वीं साहबी है ना, है? और मुकाम में कहां पहुंच गए, ईमान तो लाए 17वें 16 के बाद, लेकिन फिर कहां पहुंचे, दो में पहुंच के आ गए, और सिद्दीक जिल्ला आनो उसके बाद फारूक जिल्ला ताला आनो। तो ये उनकी इस्तेदाद थी, मेहनत जफा कशी मजबूती ईमान की ताकत वगैरह वगैरह। तो ऐसे ये इस रास्ते में ये कोई नहीं है किताब, ये तो बाद में आया, ये तो नया है, ये पुराना है, नहीं। बहुत सारे नए ऐसी उड़ान भरते हैं, कहां से कहां पहुंच गए, बताया ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन कहां से कहां पहुंच गए। तो ये आप दूसरा कदम कितने अरसे में रखेगा, ये इसकी अपनी हिम्मत के ऊपर है, अपनी हयात को कितनी जल्दी आगे बढ़ाता है, ये इसकी अपनी हिम्मत के ऊपर है। फजल इलाही और दुआ, तीन चीज फरमाई, अहले हिम्मत के साथ उठना बैठना, अहले हिम्मत के साथ दुआ कराना, और अपनी हिम्मत को बुरवेकार लाना, तीन चीजें। तो इसकी उसमें इजाफा होगा दिन दूनी इंशाल्लाह ताला, रात चौनी इजाफा होगा। और एक चीज जो बहुत माविन होती है इसमें, वो है अपने बड़े का, जिसके पास जाता है, जिससे जिसको जिसकी बात सुनता है और उसकी मोहब्बत है इसके दिल में, तो उसकी अजमत हो साथ, तो फिर और निश्चित तरक्की होती है। बुजुर्गों ने उसके बयान फरमाए भाई, उनका तजुर्बा है कि अजमत होगी जितनी मोहब्बत होगी तो उतनी तेजी के साथ हयात पैदा, हयात में जो है तरक्की होती है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और दौड़ने भागने लगता है फिर। अल्लाह ताला तौफीक दे हमें कि हम शैतान और नफ्स के कैद से बचते हुए इस रास्ते में अल्लाह ताला हमें हमारे लिए चलना आसान फरमाए। तो हमारे प्यारे शेख आरिफ बिल्ला शेख और अरब वाले जब मुजद्दिद ज़माना हज़रत अक़दस मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, दर्जात आलिया अता फरमाए, इस दौर में जो है वो अल्लाह ताला ने हज़रत को جو مقام عطا فرمایا اس کو اہل نظر ہی سمجھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انہوں کیسے کیسے علوم عطا فرمائے اور کس کس طرح حضرت نے محنت فرمائی, کس طرح سمجھایا, کتنی جان لگائی, امت کا درد, امت کا غم لیے پھرتا تھا انہیں اسفار پاکستان باہر. تو ایک نسخہ دیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے, پانچ باتیں. ایک تو پانچ باتیں وہ ہیں جو ان مذاکرہ کرتے رہتے ہیں, ایک مٹھی داڑھی, شلوار ٹخنوں سے اوپر, نظر کی حفاظت, دل کی حفاظت, اور قرآن مجید کی تصحیح. ایک نسخہ تو یہ ہے, اور ایک اور نسخہ ہے جو خلاصہ کہنا چاہیے. خلاصہ کہ آدمی کہے کہ صاحب اتنی ساری باتیں ہیں کیسے آ جائیں ہمارے اندر, اللہ تعالیٰ فکر پیدا فرما دے ہمارے, ابھی تو فکر ہی نہیں ہوتی. ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں, جیسے غفلت میں گزار رہے ہیں, مطلب کہیں سے ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون, اور ہمارا تعلق ہے کن لوگوں سے, کس کی امت میں ہے, اور جو ہے بندگی کا کوئی نام و نشان بھی نظر نہیں آتا, اور سب سے بڑھ کر کے افسوسناک پہلو یہ کہ اپنی زندگی پر مطمئن بھی. یہ ہے وہی بے ضمیری جو میں نے عرض کیا کہ وہ بے ضمیری ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر ضمیر کو پیدا فرمائے, اس کو جگا دے. پیدا تو فرماتے ہیں اللہ میاں, لیکن ہم سلا دیتے ہیں, اللہ اس کو جگا دے ہم. اور اب جب جاگ پیدا ہو گئی تو اب فکر ہوگی کہ اب اس کو جو ہے اس حیات کو کیسے بڑھایا جائے. تو اس کو بڑھانے کے لیے جب فکر پیدا ہوگی, آدمی سوچتا ہے کہ بھائی کیا ایسی تراکیب کی جائے, کیا کیا جائے کہ میں نے تبدیلی آئے, میری اصلاح ہو, کچھ آخرت کا سرمایہ جمع ہو, مرنے سے پہلے کچھ معاملہ ٹھیک ہو جائے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, مرنا ہے, قبر ہے, موت ہے, قبر ہے, حشر ہے, پل صراط ہے, یہ سارے منازل جو پیش آنے والے ہیں, یہ کیسے آسان ہوں گے, کیا ہوگا معاملہ, کیا بنے گا معاملہ. جب اس فکر کو سامنے رکھ کر کے جب اس نسخے کو دیکھیں گے تو اس کی قدر آئے گی. جب درد ہوتا ہے اور پھر کوئی دوا دی جائے تو قدر آتی ہے نا, شفا ہوئی تو آدمی اب اس نسخے کو کہتا واہ ماشاء اللہ مزہ آ گیا, بھائی ایسی مجھے شفا ہوئی, اس سے ایسی تکلیف میں تھا میں, اللہ نے مجھے شفا دے دی. تو اس کو یاد رکھتا ہے کہ ہاں یہ ہے, اور اس کا تو ایسے جب صحیح معنوں میں فکر پیدا ہوئی اور اب یہ نسخہ ملا, اب ہمارے اندر فکر پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی, نسخہ میں مل رہا ہے, چاہے تھوڑی پونی فکر ہوئی ہو چاہے آدھی ہوئی ہو. اگر صرف فکر کے انتظار میں رہ گئے تو پھر تو رہ گئے, اللہ بچائے اللہ بچائے. جیسے پہلے زمانے میں بزرگان دین کیا کرتے تھے, ذکر نہیں بتلاتے تھے, کوئی بیعت ہوتا تھا تو پہلے اس کو یہ جو ذکر بتلاتے ہیں بزرگ زمانے میں, وہ ذکر نہیں بتلاتے تھے, فرائض اور مجاہدے میں لگا دیتے تھے, چلو بھائی مجاہدہ کرو, کم کھانا, کم سونا, کم لوگوں سے ملنا اور کم دنیا کی بات کرنا, یہ چار مجاہدے تھے. آپ واقعات پڑھیں گے تو یہی ملے گا. اب وہ ایک مدت تک مجاہدہ کراتے رہتے تھے اور سخت سے سخت مجاہدے اس زمانے بڑے سخت, پھر کہیں جا کر عرصے کے بعد پھر ان کو ذکر کی تعلیم دیتے تھے, اس نے اس زمانے کا ہوگا. تو بعد کے بزرگوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر وہ بیچارہ اس مجاہدے کے عرصے میں اس کا بلاوا آ گیا تو وہ اس نعمت سے تو محروم رہ گیا, اس لیے انہوں نے یہ طریقہ بدل دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کی تلقین بھی ساتھ شروع کر دی, کہ وہ مجاہدہ بھی کرتے رہے اور ذکر کی برکت سے بلکہ مجاہدے میں تقویت ہو گئی. یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ ذکر ہی نہیں کرتے تھے پہلے, وہ مقدار نہیں بتلاتے تھے, پھر جو بعد کے بزرگوں نے بتلایا تو انہیں دوران نفع ملنا شروع ہو گیا. تو ہم اگر اسی انتظار میں رہ گئے کہ بھائی ہمارے اندر صحیح معنوں میں فکر پیدا ہو گئی تو اس کو جانچنے کا آلہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے, اور نہ معلوم وہ 100% والی فکر کس کو ملتی ہے. تو اس لیے اس مسئلے کو جان لینا اور اس پہ عمل کر دینا چاہیے, اس کی برکت سے ہی فکر بھی پیدا ہوگی, اس فکر کی تکمیل بھی اسی کی اس سے ہوگی. پیاس کہنا چاہیے کہ پیاس بھی لگائے گئی, بھوک بھی لگائے گئی, دیتے نا وہ ٹونک میں کیا ہوتا ہے, کسی کو کمزوری ہو رہی ہوتی ہے, دیکھنے میں آدمی دبلا پتلا ہے, کیا کرتے ہیں طبیب, ٹونک دیتے ہیں. ٹونک کیا کرتی ہے, بھوک لگاتی ہے. بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے آدمی, ہو اور پھر وہ جزو بدن بن جاتا ہے, صحت مند ہو جاتا ہے. تو یہ نسخہ بھی سمجھیے کہ بھوک لگانے والا ہے, روحانیت کی بھوک لگے گی ان شاء اللہ تعالی. بس 27 روٹی والی بھوک نہیں لگا لینا بھائی. حضرت مولانا محمد عزیز کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رحمت اللہ سنایا کہ مدینہ طیبہ میں وصال ہوا, اور بعد میں جب وہاں جیسے وہ قبروں کو برابر کر دیتے ہیں تو جب ان کی قبر کھولی گئی تو شہید سالم موجود تھے اس میں, انہوں نے بند کر دیا. پھر عرصے کے بعد جو بھی ان کا طریقہ ہوتا ہے 6 مہینے سال بھر کے بعد پھر کھولی قبر برابر کرنے کے لیے, پھر ویسے کہ ویسے کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے پھر لکھ کے لگا دیا بھائی اس قبر کو نہ چھیڑا جائے. یہ شان تھی ہمارے اکابر کی, مولانا محمد عزیز کاندھلوی محدث تھے. تو غالباً انہیں کا واقعہ کہ ایک افغانی دوست ان کا جو پہلے دہلی میں جب پڑھتے تھے تو ساتھ تھا, بعد میں جب چلا گیا افغانستان تو وہاں سے ایک دفعہ آنا ہوا تو یہ لاہور میں تھے, تو آیا تو اس نے کھانے میں بیٹھا تو شاید 27 روٹیاں کھا گیا. بات چیت ہوئی, پوچھا بھائی کہاں کا قصد ہے, کہا جی دہلی جا رہا ہوں. کیا خیریت, کچھ پیٹ صحیح نہیں ہے اس کا نسخہ لینے جا رہا ہوں. فرمایا بھائی دیکھ جب نسخہ لے چکے نا تو بھائی اللہ کے لیے اس راستے سے واپس مت جائیے. اور غالباً یہ نہیں, غالباً انہیں کا واقعہ ہے کہ ان کے صاحبزادگان جو تھے وہ اپنے ابا کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ابا جی سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے, پیسے دے دو. تو یہ دے دیتے تھے, سائیکل میں پیٹرول, پھر آتے تھے ابا جی سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے, پیسے دے دو. تو کافی دنوں پہ ایک صاحب آئے ان کے پاس, تو انہوں نے کچھ ذکر کر دیا ہوگا کہ وہ میرے بچے آتے ہیں وہ سائیکل میں پیٹرول ڈلواتے ہیں, ان کے وہ پیسے لے جاتے ہیں. تو اسے کہا حضرت بھلا کہیں سائیکل میں پیٹرول ڈلتا ہے؟ کہا بھائی میں تو جانوں نا, بچے کہتے ہیں وہ بولتے رہتے ہیں. سادگی یہ تھی, بتانے کا مقصد کہ دنیا سے بے پرواہی صحابہ کی شان ہے کہ نہیں ہے. یہ وہ دنیا کے معاملے میں جس کو کہنا چاہیے آج کل کے الفاظ میں سادہ, جانتے ہی نہیں کیا, کیا, کیا چیز ہوتی ہے, کیسے ہوتا ہے, دین میں کتنے پکے. یہ جھلک اکابر میں ملتی ہے ہمارے, وہی جھلک. اب دین دیکھو ان کا, دین تو اتنا پختہ کہ اللہ نے مقام کیا دیا کہ جنت البقیع میں اور زمین نہیں کھا رہی, انہیں جنت البقیع میں ملی اور مٹی نہیں کھا رہی. دین میں تو اللہ نے یہ مقام دیا, اور دنیا کے معاملے اتنے سادہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور ہمیں اکابر کی بس جو تقوی اللہ نے ان حضرات کو عطا فرمایا اس میں سے کچھ حصہ میں نصیب فرمائے. تو بس حضرت طبیعت بھی ایسی ناساز ہے, تو بس مختصر سی آپ کی خدمت میں مذاکرے کے طور پر جو حضرت کا ایک نسخہ ہے 5 باتوں کا عرض کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات حضرت والا نے فرمائی کہ جب چلنے کا سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی کیسے دین آئے میرے اندر, کیسے عمل پیدا ہوگا, کیسے برائی سے بچوں گا, تو فرمایا صحبت اہل اللہ پہلی چیز, اس کو اختیار کرے. کوئی کہے جی اہل اللہ، اہل اللہ کہاں ہے؟ اور اپنے آپ کو کوئی کہتا بھی نہیں کہ ہم اہل اللہ ہیں، اہل حق تو نہیں کہتے اپنے آپ کو، کہتے ہیں میں تو حقیر فقیر مسکین، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اب یہ شخص کہاں جائے؟ کوئی تھوڑی کہتا ہے جی میں اہل اللہ ہوں. ٹھیک ہے جی، وہ تو اہل اللہ تو مجھے کوئی مل ہی نہیں رہے. ہاں وہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے کامل ہیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، واصل ہیں، واصل نماز نہیں پڑھتے واصل ہیں. یہ آج سے نہیں، یہ تو برسوں سے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ خدمت میں ایک صاحب آئے گا، وہ فلاں آدمی ہے، وہ داڑھی بھی منڈتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے میں واصل ہوں. فرمایا صحیح کہتا ہے، صحیح کہتا ہے. میں حیران ہوا، حضرت آپ تصدیق فرمانے؟ کہتا ہاں وہ واصل بالجہنم ہے. اس نے کہا تھا میں واصل بالحق ہوں، حق سے متصل ہوں، حق تک پہنچا ہوا ہوں. فرمایا نہیں، واصل بالجہنم ہے، جہنم تک پہنچا ہوا ہوں. تو کیا پھر کیا جو پوچھ لیں کہ بھئی یہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، تو اہل اللہ یا ان کے خادمین؟ خادم تو کہیں گے نا، وہ خادم کہنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں ان کے خادم ہیں. تو صحبت اہل اللہ یا کہہ لیں ان کے خادمین کی صحبت، اس کو مضبوط پکڑ لیا جائے. پہلی چیز اتنی بتلائی. دوسری چیز پوری کوشش کر کے، جیسا بھی عرض کیا، ہمت کو استعمال کر کے، جان لڑا کر گناہ کو چھوڑ دے، گناہ سے بچے، اس میں کوتاہی نہ کرے. کوشش کرنی پڑے گی، اپنی طاقت استعمال کرنی پڑے گی، ہمت استعمال کرنی پڑے گی، اور خوف کو طاری کرنا پڑے گا. مراقبہ، جس کو کہتے ہیں مراقبہ موت، مراقبہ قبر، مراقبہ حشر، مراقبہ پولیس رات، یہ سارے مراقبے جو ہے اپنے اوپر طاری کرنے پڑیں گے. کیا ہوگا آخرت میں جب دوسرے مر رہے ہیں ہمارے سامنے؟ تو یہ مراقبات کا استحضار کرنے سے خوف آئے گا، اور پھر گناہ چھوڑنے میں ہمت ہوگی، مدد ہوگی. صاحب نے ابھی بڑی اچھی بات فرمائی کہ گناہ کی لذت مختصر ہوتی ہے، گناہ کی لذت تھوڑی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، اور تکلیف جو اٹھاتا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے میں جو تکلیف اٹھاتا ہے، وہ ہمیشہ کا ہوتا ہے. یعنی اس پہ اجر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کا اجر ہوتا ہے. تو اس تھوڑی لذت کو چھوڑ کے ہمیشہ کا ثواب حاصل کر لو. یاد بھی نہیں رہے گا بھائی، آج سے 10 سال پہلے مثلا کسی نے روزے رکھے تھے، گرمی تھی مثلا، اس وقت رکھے، بڑے کڑے تھے، سخت تھے، لیکن رکھ لیے، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، ڈر اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. اب 10 سال کے بعد آج یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد رہتا نا. تو وہ وقت تو گزر گیا، وہ تکلیف تو بھول بھی گیا، لیکن اس کا ثواب وہ ہمیشہ کے لیے باقی. یعنی گناہ کے معاملے میں یہ فرمایا، اور طاعت کے معاملے میں یہ فرمایا کہ طاعت میں سستی ہو رہی تھی، جیسے میں نے عرض کیا، طاعت انجام دے دی، فرمانبرداری کر لی، وہ حکم پورا کر دیا، تو اب کیا ہوا؟ وہ جو کلفت تھی، وہ جو تکلیف آئی تھی اس وقت، وہ یاد بھی نہیں رہتی، تو ثواب باقی. تو گناہ کی لذت تو تھوڑی سی ہے، وہ تو ختم ہو جاتی ہے، اور جو اس کا جو گناہ ہے وہ باقی رہ گیا. اس کے پاس گناہ کی لذت ختم ہو گئی، گناہ باقی رہے گی. توبہ نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے باقی. تو فرمایا ہے اس لذت کو مت لو، یہ سوچو کہ یہ تو تھوڑی دیر کی لذت ہے، اور یہ جو گناہ رہے گا یہ ہمیشہ ساتھ رہے گا، اس لیے چھوڑ دو اس گناہ کو. کیسا مراقبہ ہے؟ ہر یعنی ایسے موقع پہ جب گناہ کا تقاضا ہو اور یہ ایسی چیزیں سامنے آئیں، تو یہ استدار کر لے آدمی کہ دیکھو بھائی لذت تو لے رہے ہو، رمضان آ رہا ہے، ابھی آنکھوں سے لذت لے رہے ہو، کانوں سے لے رہے ہو، زبان سے لے رہے ہو، لیکن کیا ہے اس کا گناہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء اس لیے نہیں دیے کہ اس کو ہم اس طرح ضائع کرتے رہیں، آنکھوں کو اس طرح سے غلط استعمال کرتے رہیں، کانوں کو غلط استعمال کرتے رہیں، دل و دماغ کو غلط استعمال کرتے رہیں. جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ زندگی جو ہے، زندگی کہاں صرف کی؟ جوانی کا مقصد کیا تھا؟ کس مصرف میں لگائی جوانی؟ قوا مضبوط تھے، طاقت تھی، صحت تھی، کیا مقصد بنایا تھا؟ ایم بی اے کی ڈگری لینا مقصد بنایا تھا؟ ایم بی بی ایس کی ڈگری لینا مقصد بنایا تھا؟ وکالت کی ڈگری لینا مقصد بنایا تھا؟ کارخانہ لگ جائے میرا، ایک مل اونر ہو جاؤں، یہ مقصد بنایا تھا؟ اگر یہ مقصد بنایا تھا تو ظاہر سی بات ہے پھر نہ نمازوں کا خیال، نہ جو ہے حرام کا اسے بچنے کا اہتمام، پھر کیا تھا؟ بس لگے ہوئے وہ کارخانے لگانے کی فکر میں، یہ اپنے ڈگریاں جمع کرنے کی فکر میں، تو اس لیے جوانی نہیں ملی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے متعلقین کو نماز کی تاکید فرماتے رہیے، اور ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے آپ کو، روزی تو ہم دیں گے آپ کو. تم سمجھتے ہو ایم بی اے کی ڈگری دے گی، ایم بی بی ایس کی ڈگری دے گی، بی ای انجینئرنگ کی ڈگری دے گی، اور اس کے چکروں میں اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں. جب گائے آتی ہے، جب گائے آدمی خریدتا ہے تو اس کے ساتھ گوبر بھی ملتا ہے، گوبر کے لیے الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی. تو آپ کہیں گے جی گوبر میرے کس کام کا؟ ہمارے کام کا ہونا ہو، دیہات والوں کے بڑے کام کا، جا کے دیکھیں وہاں. تو ایسے فرمایا کہ دین ہے، دین جب آئے گا تو دنیا تو اللہ آسان کر دیتے ہیں. دین کو مقصود بنائے گا تو دنیا تو انشاءاللہ ویسی ملے گی، آسانی سے ملے گی، سہولت سے ملے گی. روزی اگر تھوڑی بھی لگی تو اسے برکت ہوگی. اس لیے کہ نماز کے فوائد میں سے، دنیاوی فوائد میں سے ایک مال کی برکت بھی ہے. جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں یعنی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. یہ دنیا کا فائدہ ہے، آخرت میں تو جو ہے وہ تو ہے ہی ہے. اور سب سے زیادہ پریشان آدمی دنیا میں روزی کے لیے، رزق کے لیے، تو اللہ تو نماز میں دے رہے ہیں. یقین آ جائے تو پھر کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایسے دروازے کھولتے ہیں لمیا اور سہولت کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. جتنا تقویٰ ہوگا اتنی اللہ کی مدد ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے تم کرو، فرض قرونی، پہلے فرمایا فرض قرونی، تم مجھے یاد کرو، فرض قرو پھر میں یاد کروں گا. ابتدا تو کرو تم پہلے، اذکر حکم پہلے نہیں فرمایا، پہلے تمہاری طرف سے ابتدا ہو، پہلے غیب پر یقین کر کے آگے بڑھو، کر کے دکھاؤ، تھوڑا سا دکھاؤ کہ کتنے پکے ہو. مثلا دکان کھولی تھی، نماز جماعت کا ہو گیا اور چھوڑ کے جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے، دکھا دو پہلے، پھر دیکھو اللہ میں کیسے دیتے ہیں. ہندوستان میں میرے نانا جان، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، تو ان کی دکان تھی، چمڑے کا کام تھا، تو وہ آتے تھے بہت سارے خریدار، اس میں ہندو بھی ہوتے تھے. اب ان کی عادت تھی کہ اذان ہوئی اور اٹھ گئے، مسجد ذرا فاصلے پر تھی تو پیدل جاتے تھے، آتے تھے پیدل، تو وہ اذان ہوئی اور گھر اٹھ گئے. اب وہاں تین چار آدمی ہم نے خود دیکھا بیٹھے ہوئے، اور وہ کہتے تھے نہیں ہم تو سامان یہیں سے لے کے جائیں گے، یہیں سے لیں گے. کیا کہتے تھے مجھے بھی یاد نہیں ہے، کچھ ان کا نام رکھ دیا تھا انہوں نے، تو دادا کہتے تھے یا کچھ اس طرح کہتے تھے، اب ابا کہتے تھے. اب وہ ہمارے نانا جان جاتے تھے نماز کے لیے، اذان ہوتے ہی اور اطمینان سے فرائض واجبات سنتیں نوافل پڑھ کے آدھے گھنٹے میں آ رہے, آدھے پونے گھنٹے میں, وہ آدھا پونا گھنٹہ تک وہ گانگ بیٹھا ہوا ہے بھائی, یہیں سے لے کے جانا ہے. ٹیے کے دل میں کون ڈال رہا ہے اس کے, اس کو پتا ہے کہ اب یہ جا رہا ہے بڑے میاں اور آئے گا اتنی دیر سے, لیکن بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیز ہے, فذکرنی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو ابتدا ہماری طرف سے, پہلے ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آگے بڑھو. تم ایک بالش پڑھو گے, میں دو بالش پڑھوں گا. تم ایک ہاتھ پڑھو گے, میں دو ہاتھ پڑھوں گا. تم چل کے آؤ گے, میں دوڑ کے چلوں گا. لیکن ہر چیز میں پہل ہمیں بندوں کو, اور وہ وہی چیزیں غیب میں ہے کہ بھائی آگے بڑھو یقین کر کے, پھر دیکھو ہماری مدد, پھر ہماری نصرت دیکھو ملے گی. آج تھوڑا سا الٹ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آج ہم لوگ کہتے جی پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے پھر دیکھو میں ایسا کرتا ہوں, پہلے ایسے ہو جائے پھر تو میں فارغ ہی فارغ ہوں دین کے لیے, یہ ہو جائے تو پھر تو میں ایسا کر لوں گا ویسا کر لوں گا, الٹا ہو گیا نہیں. تو اس کو سیدھا کرنا, تو گناہ سے بچنا. دوسری بات فرمایا جائے دور گناہ سے بچو, ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ اپنی حفاظت, اور اس کے لیے مراقبات ہیں, مراقبات کرنے سے مقام بنے گا. تیسری چیز فرمائی, تھوڑا سا ذکر کرو. تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابتدا میں تھوڑا ہی شروع کرو بھائی, گھبرا نہیں. کوئی ایک ہزار بتا دیا, ایک ہزار بتا دیا ہمیں, کچھ ذکر کر لو, کچھ نام لے لو. اللہ کا نام تو اتنا اونچا ہے کہ ایک دفعہ بھی لینا کوئی نفع سے خالی تھوڑی ہے. تو ذکر اللہ اور کسی سے پوچھ کر کرنے میں نفع بڑھ جاتا ہے. کاٹتی چھری ہی ہے, کاٹتی تلوار ہی ہے, لیکن جب کسی کے ہاتھ میں ہوتی تو نفع تو ذکر میں ہی ہے, لیکن اس کا میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب کسی سے پوچھ کے رہنمائی میں کیا جائے تو اضافہ ہو جاتا. صحابہ کرام نے حضرت سب سے ذکر لیا نا, نصاب مقرر کروایا نا, نوافل کا نصاب, روزے کا نصاب وغیرہ وغیرہ پوچھ پوچھ کے کیا. تو یہی تعلیم دیتے ہیں. تین بات ہو گئی. چوتھی فرمایا, گناہ کے مواقع سے بھی بھاگو. ایک تو گناہ سے دور ہونا ہے, گناہ کو چھوڑنا ہے, اور اس کے ساتھ جہاں گناہ میں ابتلا ہونے کا اندیشہ ہو وہاں سے دور ہو جائے آدمی, اپنے آپ کو ترکیب لڑائے. بعض اوقات ملازمین کہیں کہیں پر بھائی جو ہے دفتر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے, کچھ ایسی چیز ہے, تو آدمی سوچے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میری شمولیت سے بچ جاؤں میں, کوئی ایسا طریقہ سوچ لے, اپنے بڑوں سے پوچھ بھی لے اور اللہ سے دعا بھی کر لے. کہیں پھنس جائے کبھی تو دعا سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں, فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ یہ موقع ایسا ہے, اس میں آپ ہی مجھے بچانے والے ہیں, آپ ہی مجھے راست بجانے والے ہیں, میں کیا کروں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا استحضار کرے آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بچایا, کیسے ان کی حفاظت فرمائی, کیسے انہیں نکالا. تو جب اس طرح سے اللہ حفاظت کر سکتے ہیں تو آج بھی اللہ وہی تو کیوں نہیں ہوگی. طلب کی بات ہے, ماننے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی بات ہے, صدق دل سے. ولی شریف حضرت شکر الدین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کسی جگہ جانا تھا تو اس نے ایک رابر لیا, اس رابر کے ساتھ چلا تو آگے جا کے ایک دورہا آیا. تو اس نے کہا کہ جی یہ راستہ ہے, یہ راستہ جاتا ہے, میرا دیکھا ہوا ہے, چلو بھائی. وہ چلے تو وہ راستہ آگے جا کے بند ہو گیا اور وہاں پر بہت سارے لاشیں پڑی ہوئی تھی, अब वो जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने औजार निकाल लिया, जो भी था, चाकू वगैरह जो भी, और कहा कि बस मैं तेरा काम तमाम करूंगा है ना और मान लूंगा। लूटने वाला था, उसने कहा कि जी मेरी जान लेके क्या मिलेगा तुझे, मान ले ले। क्या नहीं, मेरा तरीका ही नहीं, पहले मैं मारता हूं फिर मान लेता। उन्होंने कहा अच्छा भाई तू ऐसा कर, फिर मुझे नमाज पढ़ने दे, नमाज पढ़ लू फिर। हाँ पढ़ ले पढ़ ले, ये लोग भी ऐसे कहते थे। तो खैर उसने नमाज पढ़ी और उसके बाद वो उसके उसके जबान पर जो एक आयत जारी हो गई, अम्मयू मुजीबुल करके जो आयत है ना सूरह 12वें सिपारे में, अगर अभी ये आयत निकली थी कि एक शख्स नमूदार हुआ और उसके हाथ में एक नेजा था, उसने उसके मारा और वो खत्म। उन्होंने कहा भाई ये तो बता दो आप कौन हो, भाग और जाने लगे वो, क्या आप ये तो बता दें आप कौन है। उस मुसाफिर ने तो फरमाया कि मैं इस आयत का गुलाम हूं, अल्लाह ताला की तरफ से मामूर हूं। और बात क्या थी, बात ये थी कि इस्तरारी कैफियत में दुआ की थी, इस्तरारी कैफियत में, है ना, जिसको कहते हैं लक के लिपट के मौत सामने खड़ी हुई हो किसी के, तो उसकी कैफियत क्या होती है। तो उस कैफियत में अल्लाह का नाम लिया तो अल्लाह ने ऐसी मदद की कि काम तमाम कर दिया। तो इस तरारी कैफियत में मांगना, सिद्क दिल से मांगना कि अल्लाह मैं यहां इस माहौल में हूं, ये मसला है यहां पर, इस तरह के गुनाह का माहौल है, मैं कैसे बचूं, तो अल्लाह में देखिए फिर सूरत कैसे इंशाल्लाह तआला निकालेंगे। तो हजरत फरमाया कि गुनाह के मौके से बचो। और ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि भाई हम तो हैरानी होते हैं। एक तकरीब में हजरत रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शेख हजरत मौलाना अबुल हसन वर्दी रहमतुल्लाह बैठे हुए, खाना शुरू हो गया और हजरत शेख ने फरमाया उनसे बस अब जब मैं इशारा करूंगा तो उड़ जाना। कुछ देर हुई तो उन्होंने इशारा कर दिया, उड़ गए और दोनों हजरात बाहर। और इन्होंने पूछा भी नहीं कि हजरत वजह क्या है। तालिब की शान यह होनी चाहिए, तालिब का रंग यह होना चाहिए। भाई जब शेख ने कह दिया बस काफी है, उस वक्त पूछा भी नहीं हजरत ने, कहा जी बिल्कुल। खुद से हजरत ने फिर जब वहां अपने मुकाम पे पहुंच गए तो फरमाया कि तुमने देखा था वहां पे गीबतें शुरू हो गई, दस्तरखान पे गीबतें शुरू हो गई। अब उस जगह बैठना जायज नहीं था, उठ के मांग गए अल्लाह इनकी नजरात के कुछ हमें हिस्सा नसीब फरमा दे। ये थे हमारे अकाबिर, अपने आप को इस तरह से हिफाजत की थी इन्होंने, ऐसी मेहनत की थी अपने ऊपर, आज हमारा क्या हाल है सोचें। कैसी कैसी मजालिस में हम लोग बैठे रह जाते हैं कि जहां एक मुनकिर नहीं, मुनकिर का तूफान होता है, ये मुनकिर कह लें सैलाब होता है, मुनकरात की बोतात होती है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, हम उस पर वो जवाब दे के कहते नहीं ये तो ऐसे और ऐसे और ऐसे वैसे। नियत के ऊपर है, पहले तो ये नियत होनी चाहिए कि हाँ जी हमें ऐसी मजालिस से गुरेज करना, पहले ये बात तो समझ में आया ना भाई। बाजों को तो ये बात ही समझ नहीं आती, दलीलें देते फला जगह नहीं जाएंगे तो फिर ये चीज है और फला जगह नहीं गए तो ये चीज है, पूछते नहीं है, अपनी मंतक चला लेते हैं वहां पर और अपने तो अपने आप को मुतमिन कर लेते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है। तो जब खुद ही मुतमिन हो गए तो फिर कोई बतलाने वाला बतलाएगा जब भी नहीं अमल करेंगे, पहले ये तो सोचे कि हाँ भाई ये चीज ठीक है कि नहीं, मेरे पास क्या इसका पैमाना है, पैमाना जिनके पास है उनके पास चलो, पैमाना बतलाने वाले उलमा-ए-किराम है, उनके पास पैमाना, किसी भी चीज को صحیح اور غلط بتلانے کا. پانچویں چیز, چار چیزیں ہو گئی, پانچویں چیز جو حضرت رحمت اللہ نے فرمائی وہ ہے سنت کی طلب, سنت کا اہتمام. اس کی فکر شروع کر دی, یہاں تک کہ چلنے میں چل رہا ہے, اب اونچائی آ گئی تو کیا سنت ہے؟ اللہ اکبر کہنا اور سیدھا پیر پہلے اوپر. سیڑھی آ گئی, کہیں پر بھی گھر میں داخل ہو رہا ہے وہاں سیڑھی ہے, مسجد میں جا رہا ہے وہاں سیڑھی ہے, دفتر میں جا رہا ہے وہاں سیڑھی ہے, کیا کرے گا وہ؟ سیدھا پیر پہلے رکھے, بسم اللہ, اللہ اکبر. اتران ہے, پہلے الٹا پیر رکھے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے نا, لیکن سنت ہے. کوئی سفر سے آ رہا ہے یا سفر پہ جا رہا ہے, اب یہاں معانقہ ہے, سنت. کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو لکھ لینا, سنت ہے. آج نہیں لکھتے ہم, ٹھیک ہے, ارے یار برا منا جائے گا. کوئی معاملہ کرتے ہیں, کوئی پیسے لگا بھائی مجھے 10,000 دینا بھائی, پھر دے دوں گا. اب وہاں پہ شرم کر رہے ہیں لکھنے پڑھنے میں, کہ اس سے اگر لکھواؤں گا کہے گا یہ برا بنا جائے گا. نہیں, مسنون ہے, لکھ پڑھ لو, اس سے غلط فہمی نہیں رہتی. ایسے کتنے واقعات ہیں کہ وہ مکر گیا اگلا, کبھی یہ مکر گیا کبھی وہ مکر گیا, میں تو لیے نہیں تھے, کوئی گواہی نہیں تھا. تو اس طرح یعنی یہ سنتیں یہ چند عرض کر رہا ہوں, مطلب ہر چیز میں, عبادات میں تو سنت ہے ہی ہے, لیکن روزمرہ کے معاملات میں, روزمرہ کے طور طریقوں میں جو سنتیں ہیں ان کو بھی اختیار کرنا اور فرمایا کہ یہ چیز بڑھائے گی اس نمو کو, اس حیات کو. اور سنت سے بڑھ کے کیا چیز بنا سکتی, تیرے محبوب کی عرب سے بات لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں, اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی؟ آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع سے بڑھ کر, نقل سے بڑھ کر, نقل جب رونے کی شکل بنانے والوں پر اللہ تعالی کی رحمت کا نزول ہے, نقل کر رہا ہے, اور سفید داڑھی کی نقل کرنے پر آٹا لگا لیا تھا کالے داڑھی والے نے کہ بخشش ہو جائے گی سفید داڑھی پر, بشارت ہے کہ اللہ کا ان کو ان پہ غصہ نہیں ہوتا, تو اس نے نقل میں لگا دیا آٹا, اللہ کو یہ زیادہ پسند آ گئی. تو جب نقل کی اتنی وہ ہے بھائی, تو پھر آدھا سلم کی اتباع, اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کے لیے جو 70 جادوگر آئے تھے ان کو سب سے پہلے ہدایت ملی, وہ سارے ان کی نقل میں آئے تھے, ان جیسا جبا, ان جیسی لاٹھی, ان جیسا صافہ. سوال کیا, یا اللہ یہ تو میرے مقابل تھے, دشمن تھے, اور آپ نے انہی کو ہدایت عطا فرمائی سب سے پہلے. جواب یہی ملا تھا کہ یہ میرے محبوب کی شکل میں آئے تھے نا, محبوب کی شکل میں آئے تھے. تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ اور ہمارے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ بھائی ہم تو نقال ہیں, نقال ہمارے پاس کیا ہے, ہم جو یہ دہرا رہے ہیں کیا کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں. بھائی بعض جگہ تو نقل جو ہے وہ پشیمانی کا باعث ہے, جیسے امتحان میں نقل, لیکن بعض جگہ نقل کچھ ملنے کا باعث بن جاتی ہے, اور وہ یہ جگہ ہے, وہ یہ جگہ ہے. بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, یار ہمارے بچے جیسا نام رکھ لیا تم نے, کسی نے کہا جی میرے بچے کا نام ہی, ارے میرے تو میرے بچے کا نام ہے, ناراض ہو گئے. لیکن یہاں شاباشی ملتی ہے, یہاں شاباشی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آدھا سسرم کی محبت نصیب فرمائے, اتباع نصیب فرمائے, اس سے بڑھ کر تو کوئی سرمایہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنا چاہیے. اس وقت جو فتنے چل رہے ہیں عالم میں, فتنوں کا دور ہے نا, فرمایا جب جو ہے تسبیح کے دانے جیسے, اگر تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے گرتے ہیں, تو ایسا وقت آئے گا, ایسے فتنے آئیں گے, اس میں اپنے آپ کو بچانا سنبھالنا, فتنوں پہ فتنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, اللہ اس کو حفاظت فرمائے. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب وہ پڑھنے گئے تھے باہر, تو اپنا واقعہ انہوں نے لکھا کہ جہاز میں وہ تھے, تو وہ ایک ایئر ہوسٹس انگریز, وہ مشنری کی ایجنٹ تھی, تو اس نے موقع نکال کے اس سے بات کر لیا. وہ نارمل تھے اس وقت, رجوار مسلم, اس نے کہا جی, تو اس نے کہا جی وہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی تھی, تو معلوم ہے ہمارے لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہوتا, ہمارے نوجوان بےچارے جو ہیں وہ چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں. وہ حیران پریشان, 11 شادی. اب اس نے اس کو اس انداز میں بتلایا کہ اس ڈاکٹر نے جو اپنا بعد میں حال لکھا, کہا میں تو وہیں پہ اسلام سے نکل گیا, اور جب اتنے عرصے میں وہاں رہا تو میں گرجا جایا کرتا تھا, اتنی بدگمانی ہوئی اس کو. اس کے بعد پھر جب وہ پلٹ کے پاکستان وہ آئے, اور پھر ایک مدت گزر گئی, کسی عالم سے ان کی ملاقات ہوئی اس کی, اور اللہ کی شان کے ایک موضوع نکلا اس پہ, اور پھر جب اس عالم کی زبانی اس نے یہ سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر تک صرف حضرت حجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ حیات رہی, اور آپ کے وصال کے بعد پھر آپ نے شادی کی, جب تک وہ حیات رہی آپ نے کوئی شادی نہیں کی, اور جب آپ کی عمر 25 برس تھی اور ان کی تقریباً 40 برس تھی, اور 2 مرتبہ یہ بیوہ ہو چکی تھی کم و بیش, ایسی خاتون سے آپ نے شادی کی اور جوانی آپ نے ایسی خاتون کے ساتھ گزاری, اور اس کے بعد پھر جو آپ نے نکاح فرمائے وہ اس میں بہت سارے مصلحتیں تھیں, کہیں کسی قبیلے کو مانوس کرنے کے لیے کہیں کچھ کہیں کچھ, تو ان کی کھوپڑی میں جو ہے وہ صحیح راہ راست پہ آئی, پھر ان کی آنکھیں کھلی, ارے ایسا معاملہ تھا, پھر انہوں نے توبہ کی اور پھر دوبارہ مشرف با اسلام ہوئے. تو یہ جو ہیں اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں حضرت حسن کے ساتھ, یعنی اس طرح سے یہ جو ازلی کہنا چاہیے کہ مردود ہیں, وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں, شیاطین کے وہ ایجنٹ. اللہ کی پناہ, استغفر اللہ. تو اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اگر کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لے آدمی. میرے شیخ اول حضرت پرانا یوسف لیانوی شہید رحمت اللہ علیہ, یاد آ گیا ابھی, حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی ایسا ایک واقعہ مجھے سنایا تھا اپنے بیان میں درس میں, کہ جب وہ اپنے گاؤں میں تھے, جوانی تھی ان کی, مامو کانجن کے آس پاس کسی اس میں, تو ایک نوجوان آیا اور اس نے یہی سوال کیا تھا, اس کو بھی کسی نے ایسی پھونک دیا تھا, تو اس نے آگے لیکن یہ عقل مندی کی کہ اس نے آگے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا, تو حضرت عبداللہ نے اس کو جس طرح سمجھایا تھا اس کو وہ ایک دوسرے انداز میں سمجھایا تھا. حضرت سمجھایا کہ دیکھو ہر جنتی مرد کو کتنی طاقت ہوگی بھائی, 100, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی طاقت ملی تھی, 40 مردوں کی. آپ جو دنیا میں تھے تو کتنی ملی تھی, 40 مردوں کی. آپ کو جو بخار چڑھتا تھا تو وہ ہم جیسوں کا بخار نہیں ہوتا تھا, اسی انداز کا ہوتا تھا. تو فرمایا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی تھے بھائی, اس میں کیا شک ہے, تو 40 کو ضرب دے تو 100 سے, تو کتنے ہو گئے؟ 4000 ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کی طاقت حاصل ہے بھائی. اب جنہیں 4000 مردوں کی طاقت حاصل ہو اور وہ 11 پہ گزارا کریں تو سوچو تم بھائی عقل کیا کہتی ہے. 4000 ہو مرے سے مرا مرے سے مرا 40 تو ہو بھائی. ایک سمجھانے کی بات حضرت نے اس طرح سمجھایا, یہ حضرت کی بات عرض کر رہا ہوں میں, خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس نوجوان کو اس طرح سمجھایا. 4000 مردوں کی طاقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اسی کھوپڑی ٹھکانے آئی. یہ تو اس نے بھی نکل جانا تھا رسی توڑا کر کے. اللہ کی پناہ, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. تو فطروں کا زمانہ ہے, اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے, اور اس کا طریقہ یہی صحبت. اللہ تعالیٰ من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے جو ہے رہنمائی ہو جاتی ہے اور بچ جاتا ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام کا السلام تبارک تو یا ذل جلال والاکرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ ہم سب کے جوانوں کی انتہائی قبول فرما لیے. یا اللہ آپ ہمارے حالوں سے خوب واقف ہیں. یا اللہ جو ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں, کوتاہیاں ہو رہی ہیں, لغزشیں ہو رہی ہیں, یا اللہ سب آپ کے علم میں ہے. یا اللہ توبہ کرتے ہیں, یا اللہ معافی چاہتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ جلد ہماری اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ جلد ہماری اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ جلد ہماری اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ ہماری خاص, یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ حفاظت فرما. ہر طرف سے اللہ حفاظت فرما. شیطان کے نفس اور نفس کے شرور سے اللہ حفاظت فرما. اللہ اس کی چالوں سے اللہ حفاظت فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ ایسی صورت بنائیے کہ ہم گناہ کے ماحول سے بچ جائیں. یا اللہ گناہوں میں ابتلا ہونے سے بچ جائیں. اللہ اپنے کرم سے, خیر سے, عافیت سے صورت بنا دیجئے. ہم تو بہت کمزور ہیں, بہت نالائق ہیں, ہم بہت کم ہمت ہیں. اے اللہ آپ ہی اپنے کرم سے ایسی صورت بنائیے عافیت کے ساتھ کہ گناہوں کے مواقع سے ہم دور ہو جائیں. اللہ اور گناہ سے بچ جائیں. اللہ کی اطاعت پہ ہم آ جائیں. یا اللہ دین پہ چلنے کا ہمیں اہتمام دے دیجئے, شوق دے دیجئے, ذوق دے دیجئے. یا اللہ تڑپ دے دیجیے. یا اللہ تڑپ دے دیجیے. اللہ یا اللہ آخرت کی صحیح فکر پیدا فرما. یا اللہ موت کا استحضار, قبر کا استحضار, حشر کا استحضار نصیب فرما. آخرت کی تمام گھاٹیوں کا قائل استحضار نصیب فرما. اور یا اللہ آسان فرما دیجیے. اللہ تمام مراحل کو, تمام منازل کو, تمام گھاٹیوں کو ہمارے لیے, پوری امت کے لیے خیر و آسان فرما دیجیے. یا اللہ فضل فرما دیجیے اپنے مقبولین و صالحین کے طفیل. کرم فرما دیجیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل. کرم فرما دیجیے ہمارے ایمان و یقین کی حفاظت فرما. کامل ایمان و کامل یقین نصیب فرما. ہماری نماز و عبادات کی حفاظت فرما. اخلاق و معاملات کو درست فرما. یا اللہ تمام اچھی صفات کو پیدا فرما دیجیے, بری صفات کو دور فرما دیجیے. ایک بندے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ویسا بنا دیجئے. یا اللہ دنیا کی تمام خیر برکتیں بھلائیاں بلا استحقاق نصیب فرما دیجئے. اللہ دنیا کی تمام شرور سے بچا لیجئے. موجودہ اور آئندہ آنے والے اللہ تک شرور سے بچا لیجئے. دینی جماعتیں, دینی شخصیتیں, دینی انجمنیں اللہ سب کے کاموں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری مساجد کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, دینی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک پر رحم فرما دے. اللہ اس ملک پر رحم فرما دیجیے. اسلام کا بول بالا فرما دیجیے. عالم اسلام پر رحم فرما دیجئے، پورے عالم میں جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں خاص مدد فرما دیجئے، کفار کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ان کی قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کے شر سے مسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ، خاص حفاظت فرما، ہماری دعا کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقت فعل میں قبول فرما، بہت سارے احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ کے کرم سے ان سب کے جملہ مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، عافیت کے ساتھ برکت والی روزی عطا فرما یا اللہ، اور جملہ مسائل کو حل فرما، پریشانیاں دور کرتے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے خیر کے ساتھ، آمین آمین آمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد المبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.